الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واغفر لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. محترم حاضرین جمعہ، یوں تو پورا کا پورا قرآن کریم سراپا رشد و ہدایت کی کتاب ہے. قرآن کریم کا ایک ایک لفظ انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے. لیکن قرآن کریم کے اندر کچھ خاص آیات ایسی ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑے ہی اختصار کے ساتھ اپنے بندوں کو انتہائی اہم باتیں بتائی. اگر آپ قرآن کریم کا 15واں پارہ کھولیں، سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کریں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 39 تک کا مطالعہ کریں، اس کی تلاوت کریں. آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 39 تک تقریباً 17 آیتیں. ان 17 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15 باتیں بتائی. اپنے بندوں کو 15 آرڈر دیے ہیں، 15 احکامات دیے ہیں، اور غور کیا جائے تو ان 15 چیزوں کے اندر پورا دین آ جاتا ہے، پورا اسلام ان 15 چیزوں کے اندر گھومتا ہے اگر اس پر غور کیا جائے۔ حالانکہ مجھے پتا ہے کہ خطبہ جمعہ میں وقت بہت کم ہوتا ہے، پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ آج ان 15 چیزوں کو جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 39 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلی چیز جس سے شروعات کیا، آیت نمبر 23 قرآن کا 15 و 12 سورہ بنی اسرائیل، وَغَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت اگر کرو تو صرف اس کی کرو۔ شروعات کی جا رہی ہے توحید، سب سے پہلا حکم دیا جا رہا ہے کہ عبادت ہو تو اللہ کی، دعا کی جائے تو اللہ سے، سجدہ کیا جائے تو اللہ کے آگے، جھکا جائے تو اللہ کے آگے، نظر مانی جائے تو اللہ کے نام، جانور ذبح کیا جائے تو اللہ کے نام کا، بھروسہ کیا جائے تو اللہ کی ذات پر، ڈرا جائے تو اللہ کی ذات سے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اے میرے بندوں ہمارا یہ فیصلہ ہے، ہمارا یہ آرڈر ہے، ہمارا یہ آدیش ہے کہ تم عبادت کرو تو صرف اللہ کی کرو۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا حکم دے کر ہمیں یہ سمجھا دیا کہ توحید اگر صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، توحید میں اگر تمہارے گڑبڑی ہے، توحید میں اگر تمہارے خامیاں کمیاں ہیں تو ساری نمازیں، ساری عبادتیں، سارے زکات، سارے صدقات، سارے حج تمہارے بیکار ہو جائیں گے۔ یہ بنیاد ہے، اور اسی کا اپوزٹ شرک ہے۔ شرک کے بارے میں تو ڈیٹیل میں شام کو بتاؤں گا آپ کو، لیکن آپ اتنا سمجھ لیں کہ دنیا کی سب سے بڑی نیکی توحید اور سب سے بڑا گناہ شرک۔ انسان کی نیکیوں کے لیے جیسے دروازے میں یا لکڑی کے سامان میں دیمک لگ جائے تو چاٹ کے ختم کر دیتی ہے، ایسے ہی انسان کے نیکیوں کے لیے شرک ہے، شرک ہے تو سب بیکار۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے نبی اگر آپ سے بھی شرک ہو گیا تو آپ کے بھی سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ نبی سے بڑے بڑا مقام کس کا ہو، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے نبی سے کبھی شرک کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تصور بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کتنی غلیظ چیز ہے اور توحید کتنی ضروری چیز ہے یہ سمجھانے کے لیے اپنے نبی سے کہا کہ تم سے بھی شرک ہوا تو تمہارے سارے اعمال برباد۔ تو پہلی چیز عبادت ہو تو اللہ۔ اسی لیے دنیا میں جتنے پیغمبر آئے، جتنے نبی آئے، ان کی تبلیغ کی شروعات توحید سے، حالانکہ ان کی قوم میں دوسرے گناہ بھی پائے جاتے تھے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نام طور میں کمی کرتی، لوط علیہ السلام کی قوم بدکاری کرتی، قوم عاد کے اپنے گناہ تھے، قوم ثمود کے اپنے جرائم تھے، لیکن تمام پیغمبروں نے اپنی قوم کو پہلی جو دعوت دی، او عبد اللہ ولا تشرکوا بھی شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ تو یہ بنیاد ہے، اس کو پہلے مضبوط کرو۔ عمارت کے لیے پہلے بنیاد مضبوط ہونا ضروری، بنیاد کمزور تو عمارت کسی نہ کسی دن گر جائے، اور اسلام کی عمارت تو قائم رہ ہی نہیں سکتی توحید کے بغیر، اس لیے پہلا حکم یہی، اور یہی ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہے۔ اللہ نے دنیا میں ہمیں کیوں بنایا؟ کھائیں، کمائیں، عیش کریں اور مر جائیں؟ ہمارے پیدا کرنے کے پیچھے کوئی مقصد ہے کہ نہیں؟ کیا مقصد ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمام جنات کو اور تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، توحید کے لیے پیدا کیا۔ تو گویا توحید ہی ہماری پیدائش کا مقصد ہے، इस माइक का मकसद क्या है? मेरी आवाज आप तक पहुंचाना। ये माइक काम ना करे तो इसको किनारे हटा दूंगा। इसका क्या काम है? मोबाइल का क्या काम है? बात करना, कन्वर्सेशन करना। मोबाइल अगर बातचीत में हमारे मदद ना करे तो मोबाइल उठा के फेंक देंगे, किस काम का है? तौहीद ही हमारी गड़बड़ को किस काम की? अल्लाह ताला ने जब चाहे जमीन से निकाल बाहर। हमारे पैदा होने का मकसद तौहीद। तो पहला हुक्म है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इल्ला, इबादत करो तो अल्लाह। अच्छा, अब अल्लाह ने हमें दुनिया में पैदा किया, लेकिन हमें पैदा करने के लिए जरिया बनाया हमारे माँ बाप। माँ बाप ना होते तो हम आते क्या दुनिया में? माँ बाप के जरिए हम आए, हमारे दुनिया में वजूद का जरिया हमारे माँ बाप। लिहाजा दूसरा हुक्म क्या दिया? वबिल्वाली नहीं इंसाना, आए मेरे बंदो, तुम अपने वालिदैन के साथ, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, उनके साथ भलाई करते रहो, और खास तौर से जब बुढ़ापे का टाइम आ जाए, जब तुम कमजोर थे वो तुम्हारा कितना ख्याल रखते थे, तुम्हें बोलना नहीं आता था वो तुम्हें बोलना सिखाते थे, जिस दिन तुम्हारे मुंह से पहला जुमला निकला था तुम्हारे माँ बाप कितना खुश हुए, तुम पानी को मम बोलते थे, तुम रोटी को टोटी बोलते थे, तुम्हारे माँ बाप उसी पर खुश होते, अपने बाप की गोद में बैठकर तुम पेशाब कर देते थे, उसका कपड़ा गंदा हो जाता था वो खुशी के मारे जाके कपड़ा बदल लेता था, तुम्हें मारता नहीं था, तुम्हें डांटता नहीं था, तुम कमजोर थे। आज वो बूढ़े हो गए, वो कमजोर हो गए, वो बेचारे इतनी ताकत नहीं रखते कि कमा सके, काम कर सके, आज उनको तुम्हारी जरूरत है। इसीलिए जब माँ बाप का जिक्र किया तो खास तौर से उनके बुढ़ापे का जिक्र। इम्मा जब सुबन नकल की बराह घुमा और किला घुमा बला सकुल लहुमा हो, आए लोगो, तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक या दोनों अगर बुढ़ापे को पहुंच जाए तो तुम उनको उस भी मत कहो। बाद मुफस्सरीन ने लिखा है कि इंसान किसी से बदतमीजी करने के लिए जो सबसे हल्का जुमला इस्तेमाल, उफ, जैसे हम लोग अपनी जबान में कहते हैं अरबी जुबान में किसी के साथ बदतमीजी करने के लिए सबसे मामूली जो लफ्ज है उफ है। अल्लाह ने फरमाया उस भी मत कहो, अपने माँ बाप को उस भी मत कहो, बुढ़ापे को पहुंच जाए उनको उस भी मत कहो। वला तनहरहुमा, हो सकता है जब वो 60 साल के हो जाए, 70 साल के हो जाए, तुम्हारी सही बात भी उनको गलत लगे, गलत बातों पर वो जिद करें, उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाए, जिसको हम लोग कहते हैं सठिया जाना, वो सठिया जाए। उम्र का तकाजा, बुढ़ापे का तकाजा है, ऐसा हो सकता है कि उनकी कोई बात तुम्हारे मिजाज के खिलाफ हो जाए, तुम्हारे जहन के खिलाफ हो जाए। वला तनहर होमा, खबरदार उनको डांटना फटकारना नहीं, उनसे कोई गलत काम भी हो जाए उन्हें तो ये राइट है कि तुम्हें डांट दे, लेकिन तुम्हें प्यार ही से समझाना है क्योंकि वो तुम्हारे माँ बाप हैं। वला तनहर होमा, उनकी गलत बात पर भी तुम्हें डांटने का इख्तियार नहीं है। यहां तो कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप को सुना देते हैं, बस कर बुढ़े जब देख बक बक कर पा रहे थे, कितने लोग माँ बाप को गालियां देना, उनके साथ बदतमीजी करना, यहां तक कि उनको घर से निकाल देना, ये रिवाज बनता चला जा रहा है। और जमाना जैसे जैसे तरक्की कर रहा है, इंसान चांद पर पहुंच जाए, वैसे ही माँ बाप की कदरों कीमत भी गिर रही है। अब बड़े बड़े मुल्कों में, अमेरिका वगैरह में, यूरोप वगैरह में, अब घर में बुढ़ों के लिए जगह नहीं। अब बुढ़े हो गए, चलो तुम जाओ ओल्ड होम में जाओ, उनके लिए अलग मकान बनाए, जैसे यतीम बच्चों के लिए यतीम खाना होता है, अनाथालय होता है, ऐसे बूढ़ों के लिए ओल्ड होम बनाए गए, जाओ तुम वहीं जाओ, तुम हमारे बच्चों के साथ नहीं रह सकते। क्या जमाना आ गया, वाला असल हर बुमा, अपने माँ बाप को झिड़को नहीं, उनको डांटो नहीं। अच्छा, बात कैसे करना है माँ बाप के साथ, खास तौर से बुढ़ापे के आलम में? वकुल्लम्मा कौलन करीमा, जब भी बात करो अदब के दायरे में करो, तमीज के साथ बात करो, सलीके के साथ बात करो। ये सोचो कि कल तुम भी किसी के माँ बाप बनो, कल तुम्हारा बच्चा उस उम्र को जब तुम पहुंच जाओगे तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ वो सुलूक करेगा, तुम्हारी क्या फीलिंग होगी, क्या ख्याल तुम्हारे दिल में आएगा। अच्छा एक बात और बोलता हूं, माँ बाप बच्चे के साथ जो कुछ करते हैं वो नेचुरल होता है, माँ बाप खुशी से करते हैं। बच्चा छोटा होता है, बाप अपनी गाड़ी कमाई से बच्चे के लिए कपड़ा लाता और खुशी होती है उसको, वो 100 रुपया भी कमाता है तो 50 रुपया अपने बीवी बच्चों पर खर्च कर देता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन कल जब वो बेटा जवान हो जाता है तो अब वो नेचुरल बात नहीं रहेगी कि अपने माँ बाप को वो अच्छा खिलाए अच्छा पहनाए, अब उसको करना है। माँ बाप को तो अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि उसके दिल में औलाद की मोहब्बत डाल दी गई है, लेकिन औलाद को अपने दिल में माँ बाप की मोहब्बत पैदा करनी है। इसलिए औलाद को खास तौर से कहा कि वो बूढ़े हो जाए तो उनका ख्याल करो, उनको डांटो नहीं, उनको हुक भी मत दो, अदब के साथ बात। और जब तक दुनिया में है तब तक तो भलाई करना ही करना है, और अल्लाह को प्यारे हो जाए तब भी नहीं भूलना। वक्त लम्मा जना हजुलर रहमा, और हमेशा अपने बाजुओं को फैला कर रखना, जिस तरीके से परिंदा अपने परों को बिछा देता है अपने परों के बीच में, अपने बच्चों को छिपा लेता है, हमेशा अपने माँ बाप के लिए नरमी का पहलू अपनाना, मोहब्बत का पहलू अपनाना। और एक दुआ याद कर लो, माँ बाप अगर अल्लाह को प्यारे हो जाएं तो भी तुम ये दुआ पढ़ते रहना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अय अल्लाह मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन में बड़ी मेहनतों से बड़ी परेशानियां उठाकर पाला पोसा था, न जाने कैसे कैसे दिन देखे थे, लेकिन मुझे अच्छा खिलाया अच्छा पहनाया, मेरे पढ़ने लिखने का इंतजाम किया, कमा रब्बयानी सगीरा। अय अल्लाह जैसे मेरे माँ बाप ने बचपन में मेरे साथ मेहरबानी की, अय अल्लाह तो भी अपनी रहमत मेरे माँ बाप के ऊपर नाज़िल फरमा। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यतीम थे, न बाप का साया देखा न माँ का प्यार ज्यादा मिला, 6 साल की उम्र थी आपकी माँ का इंतकाल हो गया, लेकिन दिल में माँ बाप की मोहब्बत तो थी। एक मर्तबा ख्याल आया कि अपनी माँ की मगफरत की दुआ अल्लाह से करो, दुआ के लिए हाथ उठा दिया, अय अल्लाह मेरी माँ की मगफरत फरमा दे, अल्लाह की तरफ से मना कर दिया गया, तुम्हारी माँ के लिए मगफरत की दुआ नहीं कर सकते तुम। मुस्लिम शरीफ की हदीस, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी माँ के लिए मगफरत की दुआ कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मना कर दिया गया, नहीं कर सकते, मुशरिक थी तुम्हारी माँ। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं। अपनी माँ के लिए मेरे नबी ने मगफरत की दुआ मांगी, दुआ रिजेक्ट कर दी गई, दुआ लौटा दी गई कि नहीं तुम अपनी माँ के लिए दुआ नहीं। कहा अल्लाह कम से कम इतनी इजाजत दे दे कि अपनी माँ की कब्र पर जा सकूं, माँ को तो नहीं कायदे से देख सका, माँ का प्यार तो नहीं पा सका, कम से कम अपनी माँ की कब्र पर जा सकूं, अपनी माँ का एहसास अपने अंदर पैदा कर। अल्लाह ने इजाजत दी, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा को लेकर अपनी माँ की कब्र पर गए। माँ की कब्र पर जाते ही अल्लाह के नबी की आंखों से आंसुओं की बारिश होने लगी, जारो कतार आप रोने लगे, और आपको रोता हुआ देखकर आपके सहाबा भी रोने। तो माँ बाप की मोहब्बत इंसान के दिल में होती है, लेकिन मोहब्बत दिल के अंदर नहीं होनी चाहिए। आपका अमल कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपके माँ बाप के साथ आपका सलूक कैसा है। तो ये दूसरी तालीम थी कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक। लेकिन साथ में ये भी बता दिया गया कि इंसान कोशिश कर सकता है माँ बाप के साथ पूरी भलाई की कोशिश करने के बाद भी इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि कभी माँ के हक में कोई बदतमीजी हो जाए, कभी बाप के हक में कोई कमी हो जाए, तो अल्लाह ताला उसकी पकड़ नहीं करेगा। तुमने कोशिश पूरी की, अल्लाह उसकी पकड़। रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, تمہارے دل کے اندر کیا ہے یہ اللہ کو اچھی طریقے سے بتائیں. ان تکونوا صالحین فإنه كان للأوابین غفورا, اگر تم واقعی میں نیک ہو, اگر تمہارے دل کے اندر نیکی ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے. اگر آج تک تم اپنے ماں باپ کو ستایا کرتے تھے, آج تک اگر تم اپنے ماں باپ کی حق تلفی کیا کرتے تھے, آج سے اپنے آپ کو سدھار لو, آج سے توبہ کر لو, آج سے جا کر ماں باپ کو راضی کر لو, آج سے جا کر اپنی ماں کو منا لو, آج سے جا کر اپنے باپ کو منا لو. اللہ تعالیٰ کے یہاں توبہ کرنے والوں کی بخشش کا دروازہ موجود ہے. سارا محلہ خوش ہے, سارے پڑوسی خوش ہیں, ماں باپ ناراض ہے, تیرا رب خوش سے ناراض, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ہم لوگ سنتے ہیں نا ماں کے قدموں کے نیچے, یہ حدیث ہے. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے, ابو داؤد کی روایت ہے, صحیح روایت, ایک غزوے میں نام لکھوایا تھا. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی میری ماں زندہ ہے. آپ نے فرمایا فلزمھا, جا کر اپنی ماں کی خدمت کر, فإن الجنة تحت قدمها, تیری ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت. کیا مطلب ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا کیا مطلب؟ ماں کا پیر جا کے چھوا جائے؟ نہیں, ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا یہ مطلب ہے کہ ماں کی خدمت کر کے ہی تم جنت میں جا سکتے. اور ایک دوسری حدیث میں کہا گیا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے, لہذا جنت میں جانے کے لیے ماں باپ کو خوش کرنا پڑے گا. ہاں اگر ماں باپ آپ کے تمام اچھا سلوک کرنے کے باوجود آپ کے ساتھ آپ سے راضی نہ ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ دل کا حال ہم جانتے ہیں. تو یہ دوسری تعلیم. نمبر تین, اب ماں باپ کا کام ہو گیا, اب حقوق العباد کی طرف توجہ دلائی جا رہی. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دو. تمہارے چچا ہیں, بابا ہیں, دادا ہیں, خاندان کے لوگ ہیں, رشتہ دار ہیں, ان کا حق دو, ان کو ان کی شادی میں ان کی غنیمت میں شریک ہو. وہ غریب ہیں تو ان کی مدد کرو, وہ ضرورت مند ہیں ان کے کام آؤ. اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق. والمسکین, اب رشتہ داروں کا کام ہو گیا, اب دیکھو تمہارے محلے میں, تمہارے علاقے میں کون غریب ہے, کون مسکین ہے, کس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے, کس کے بچے جاڑے میں بغیر کمبل کے ٹھکر رہے ہیں, کس کے گھر میں بچے بھوک کے مارے بلک رہے ہیں. اپنے علاقے کے, اپنے محلے کے, اپنے آس پاس کے غریبوں کا بھی خیال ہے. وقت طبیل, پھر دیکھو تمہارے علاقے میں کوئی مسافر آیا ہے, کوئی مہمان آیا ہے, اس کی مہمان نوازی کرو. کوئی مسافر آیا ہے بیچارہ لوٹا پیٹا ہے, اس کی مدد کرو. لیکن ایک بات یاد رکھو, ولا تبذر تبذیرا, رشتہ داروں کو ان کا حق دو, غریبوں کا خیال کرو, مسکینوں اور مسافروں کا خیال کرو. لیکن ایک بات یاد رکھو, یہ تیسری تعلیم دی جا رہی ہے, یہ چوتھی تعلیم دی جا رہی ہے. تیسری تعلیم کیا دی گئی؟ رشتہ داروں کو ان کا حق دو, غریبوں کو ان کا حق دو, مسکینوں کو ان کا حق دو. چوتھی تعلیم کیا دی جا رہی ہے؟ ولا تبذر تبذیرا, فضول خرچی نہ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی. اب یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات بتانے جا رہا ہوں, اس کو نوٹ کرو. فضول خرچی کے لیے قرآن میں دو لفظ استعمال ہوا, ایک اسراف, ایک تبذیر. یہاں پر کیا آیا ہے؟ تبذیر آیا ہے. اور قرآن میں کہیں کہیں اسراف بھی آیا ہے. ولا تصرفوا, اسراف مت کرو. اسراف اور تبذیر میں کیا فرق ہے یہ نوٹ کرو. اسراف کہتے ہیں جائز کام میں ضرورت سے زیادہ پیسہ خرچ کرنا, یہ اسراف. کام جائز ہے لیکن لمٹ سے زیادہ حد خرچ کرنا. کہتے ہیں نا جتنی بڑی چادر ہو اتنا ہی پیر پھیلاؤ, بولتے ہیں نا. تو جتنی آپ کی لمٹ ہے, آپ 100 روپیہ کما رہے اور 120 خرچ کر رہے تو گھاٹے میں تو پڑیں گے نا, اس کا نام اسراف. تبذیر کس کو بولتے ہیں؟ ناجائز کام میں پیسہ بہانا. تو یہاں تبذیر کہا گیا.
کہ تفسیر مت کرو, ولا تفسر تفسیرا, تفسیر مت کرو یعنی ناجائز کام میں, فالتو کام میں, بے مقصد کام میں پیسہ مت کماؤ. کیوں؟ اس لیے کہ تفسیر کرنے والے, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, تفسیر کرنے والے ناجائز کام میں پیسہ بہانے والے شیطان کے بھائی. بھائی پیسہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا پیسہ, اللہ نے دیا دولت, اللہ نے دی, اس کی نعمت ہے نا, اس کا فضل ہے نا. اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ اللہ کی دی گئی دولت حرام میں بہاؤ. کوئی سگریٹ میں پھونک رہا ہے, کوئی دارو پی رہا ہے, کوئی زنا کر رہا ہے, کوئی جوا کھیل رہا ہے, یہ شیطان کے بھائی لوگ ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, شیطان کے بھائی ہے, مطلب بھائی بھائی کی مدد کرتا ہے, گویا شیطان کے مشن کو پورا کر رہا ہے. شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ غلط کام میرا دنیا میں چلتا رہے. تو جو غلط کام اور حرام کام میں پیسہ خرچ کر رہا ہے وہ شیطان کو سپورٹ کر رہا ہے. چار چیز ہو گئی. نمبر پانچ, وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. کبھی کبھی کوئی چندہ لینے والا آ گیا, ابھی کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہے, اب کیا کرنے کا؟ اس کو بھگا دینے کا, بھاگ یہاں سے, دیکھ نہیں رہا مارکیٹ کیسے. ایسا نہیں, کبھی اگر کسی مدد مانگنے والے کو واپس کرنا, اس سے اعراض کرنا, اور تمہیں یہ امید ہو کہ آگے میرا بزنس چلے گا, مجھے اللہ تعالیٰ دے گا, تو میں اپنے اس رشتے دار کی مدد کروں گا, میں مولوی صاحب کی مدد کروں گا, میں اس مدرسے میں چندہ دوں گا, میں اس مسجد میں چندہ دوں گا, یہ امید ہے تمہارے اندر, تو بڑے پیار سے فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا, جو مدد مانگنے کے لیے آئے ہیں انہیں پیار سے سمجھا دو, نرمی سے سمجھا دو کہ دیکھیے ابھی میرے پاس ہے نہیں, لیکن ایسا نہیں کہ میں کنجوسی کی وجہ سے ایسا کر, ابھی واقعی میرا ہاتھ تھوڑا تنگ دستی میں ہے, پریشانی میں, ابھی بزنس نہیں چل رہا, کاروبار نہیں چل رہا, انشاءاللہ کاروبار جیسے ہی میرا پھر سے چلتا ہے میں آپ کی پوری مدد کروں, نرمی سے سمجھا. یہ پانچویں تعلیم, دیکھ رہے اسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کون کون سے پوائنٹس اٹھا رہا ہے جن پر عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ اس کی بھی تلقین کر رہا ہے. نمبر چھ, اب ایک اصول بتایا جا رہا ہے زندگی کا, ایک اصول, یہ اصول سب لوگ یاد کریں. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا. اور دیکھو جب خرچ کرنے کی نوبت آئے, چاہے دین کے معاملے میں خرچ کرنا ہو, چاہے دنیا کے معاملے میں خرچ کرنا ہو, دین کے معاملے میں بھی خرچ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ بچے بھوکے رہے مدرسے میں چندے پر چندہ دیا جا رہا ہے, بیوی بیچاری پریشان ہے گھر میں چولہے میں آگ نہیں جل رہی ہے, یہ جناب مسجد پر چندہ پر چندہ دیے جا رہے ہیں, ایسا نہیں. اللہ نے فرمایا نہ تو اپنے ہاتھ کو بالکل اپنی گردن کے ساتھ باندھ کے رکھو. کیا مطلب؟ یعنی بالکل بخیلی اور کنجوسی سے کام لو, ایسا نہیں ہونے کا. ولا تبسطھا کل البسط, اور ایسا بھی نہ ہو کہ پورا ہاتھ کھولو. پورا ہاتھ کھولو مطلب جو آ رہا ہے لے کے جا رہا ہے, جو آ رہا ہے لے کے جا رہا ہے, کسی کے حق کا, بال بچوں کے حق کا اور رشتے داروں کے حق کا کچھ عطا پر نہیں, بس اللہ کی راہ میں دیے جا رہے ہیں. اللہ کی راہ میں دینے کا حکم ہے اور کھل کے دینے کا حکم ہے, لیکن کسی کا حق مار کے دینے کا حکم نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ہاتھوں کو بہت ٹائٹ نہ کرو اور بہت کھول نہ دو. جب تم بہت کھول دو گے ساری دولت لٹا دو گے, پتب خود ملوم محسورا, تو بیوی بھی آ کے تم کو دو چار سنا کے چلی جائے گی, بچے بھی کہیں گے کیسا باپ مل گیا, دیکھو یہ بڑا دان دینے والا بنتا ہے, بڑا چیریٹی کرنے والا بنتا ہے, دیکھو ہمیں کپڑے نصیب نہیں ہو رہے, یہ محلے میں کپڑے بانٹ رہا ہے, ہمارے گھر میں کھانا نہیں بن رہا, یہ بریانی بانٹ رہا ہے. فتق کو تو ملوم محسورا, تم ذلیل ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ گے اگر ایسا کرو. یہ پانچویں تعلیم. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ تم جو پیسہ کماتے ہو, یا تم اپنے سماج میں دیکھتے ہو کوئی غریب ہے, کوئی امیر ہے, کوئی بہت پیسے والا ہے, کوئی بہت غریب ہے, یہ ہمارا بٹوارا ہے. ہم نے کیوں کسی کو غریب بنایا اور ہم نے کیوں کسی کو امیر بنایا, یہ ہم جانتے ہیں. تم محنت کرو, تم کوشش کرو, حلال کمائی, حلال کام کرو. ان ربک یبسطر لمن یشاء ویقدر, تمہارا رب جس کو چاہتا ہے روزی سے نوازتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے, اس کو کلاج بنا دیتا ہے, غریب بنا دیتا ہے. انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا, اس کو اپنے بندوں کی پوری خبر ہے, اس کو پتہ ہے کس کو امیر بنانا کس کو غریب بنانا. اگر کوئی غریب ہے تو یہ نہ سوچے کہ اللہ اس سے ناخوش ہے, اور کوئی امیر ہے تو یہ نہ سوچے کہ اللہ اس سے راضی ہے. یہ تو اللہ کی تقسیم ہے, اللہ کو اپنے بندوں کے بارے میں پتہ ہے کہ کس کو دولت دینی ہے کس کو نہیں دینی. انسان اپنی محنت کرے, اپنی کوشش کرے, جتنا تمہارے مقدر میں روزی لکھی ہے اتنی تو تم کو مل کر. اب جب روزی کا معاملہ آیا تو زمانے جاہلیت کا ایک بڑا ہی بھیانک دستور تھا کہ لوگ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے. لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے. کیوں؟ کل میرے ساتھ کھائے گی, کل میرے کھانے میں شریک ہو جائے گی, میری انکم اتنی نہیں ہے, میں اس کا خرچہ کیسے چلاؤں گا. تم ٹھیکہ لے کر آئے ہو, وہ بچی کل دنیا میں آتی, جنم لیتی, اس کی اپنی تقدیر ہوتی, تمہارا بچہ اپنی تقدیر لے کر آتا. کیا دنیا میں جتنے پیسے والے لوگ ہیں ان کے بہت زیادہ بچے ہیں, یا جتنی دنیا میں جتنے غریب ہیں ان کے ایک بھی بچے نہیں ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, اے لوگوں اپنی اولاد کو فاقے کے ڈر سے, بھوک کے ڈر سے, غریبی کے ڈر سے اپنے اولاد کو قتل مت کرو. ان قتلہم کان خطئا کبیرا, اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. زمانے جاہلیت میں دستور تھا لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیں. تو روزی روٹی کا مسئلہ آیا تو یہ تعلیم دی کہ اپنی اولاد کو قتل کرو, یہ چھٹی چیز. نمبر سات, ولا تقربوا الزنا, اور زنا کے قریب نہ جاؤ. اللہ اکبر, یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اور ذرا غور کرو, اسلام نے زنا کے دروازوں کو, زنا کے چور دروازوں کو کیسے بند کیا. مرد کو کیا تعلیم دی؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم, اے مومن مردوں تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اور مومن عورتوں سے کیا کہا؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اے عورتوں تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور تم بھی اپنی آبرو کی حفاظت کرو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور تم اپنے جسم کی نمائش نہ کرو, تم پردہ کر کے نکلا کرو. اور مرد کو اور عورت دونوں کو کیا تعلیم دی؟ شادی کی عمر ہو جائے فوراً شادی کرو, گھر سے نکلو, آنکھوں کی حفاظت کرو, شادی کی عمر ہو جائے نکاح کر لو, شادی کر لو. اور پھر حکم دیا کہ عورت گھر سے نکلے, اکیلے نہ نکلے, اس کا بھائی ساتھ میں نکلے, اس کا باپ ساتھ میں نکلے, اس کا شوہر ساتھ میں نکلے, اس کا بیٹا ساتھ میں نکلے, کوئی محرم رشتے دار ساتھ. یہاں تک کہ حج جیسی عبادت, میرے جملے نوٹ کر لیجئے, حج جیسی عبادت جو اسلام کا پانچواں رکن ہے, حج جیسی عبادت بھی عورت کو بغیر محرم کے کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. عورت کروڑ پتی ہو تو کیا, ارب پتی ہو تو کیا, اگر اس کا کوئی محرم رشتے دار نہیں ہے, میری نظر میں کسی مفتی کا فتویٰ موجود نہیں ہے کہ وہ عورت حج کر سکتی. اس کے پاس جتنا بھی پیسہ وہ حج نہیں کر سکتی, اس کے لیے کوئی محرم رشتے دار ہونا ضروری ہے. تو حکم دیا کہ عورت بغیر محرم کرے نکلے تو پردہ کر کے نکلے. اور یہ بھی کہا کہ ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں نہ ملے, اس لیے کہ تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہ بھی کہا کہ دیور بھابھی ایک دوسرے سے ہنسی مذاق نہ کریں, جیجا اور سالی ایک دوسرے سے ہنسی مذاق نہ کریں, دیور اپنی بھابھی کے لیے موت ہے. یہ بھی کہا, اور یہ بھی کہا कि एक चादर में दो मर्द भी एक साथ न सोएं, एक चादर में दो औरतें भी एक साथ न सोएं। ये भी कहा बच्चा 10 साल का हो जाए उसका बिस्तर अलग कर दो। ये भी कहा कि जब बच्चे बालिग हो जाएं तो माँ बाप के कमरे में इजाजत लेकर आएं। ये भी कहा। क्या मकसद था? जिना तो बहुत दूर की बात है। इस्लाम एक ऐसी सोसाइटी चाहता है, इस्लाम एक ऐसा समाज चाहता है, मेरा रब एक ऐसा समाज चाहता है जहां जिनाकारी का ख्याल भी दिलो दिमाग हो। वला तक्रबु जिना, जिना के करीब में जाओ। आज आम बात है, जहां शराब है वहां शबाब है, जहां दौलत है वहां अय्याशी है। और आज ये अय्याशी, ये जिनाकारी, ये बदकारी, ये जमाने की तरक्की की पहचान बन गई। 31 दिसंबर की रात आए तो नए साल के नाम पर, 14 फरवरी आए तो वैलेंटाइन डे के नाम पर, कितनी अय्याशियां हो रही है, कितनी बदकारियां हो रही है, हम सब वाकिफ। एक मुसलमान नहीं, खबरदार। वला तक्रबु ज़िना, अल्लाह ने कहा जिना के करीब भी न जाओ। इन्नहु काना फाहिशतन वसा सबीला, ये बड़ा ही बेहयाई का काम है और बड़ा ही बुरा रहा। कितनी चीजें हो गई, मैं खुद बोल गया, गालिबन 7 चीजें। नंबर 8, जिना के करीब मत जाओ। उसके बाद क्या कहा? वला तक्तुलुन नफ्सल लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक, और खबरदार किसी बेगुना की हत्या न करो, किसी बेगुना का खून न करो। जिसको इस्लाम ने मारने का हुक्म दिया है, जहां पर इस्लाम ने किसी को कत्ल करने की इजाजत दी है, वहीं तुम किसी की हत्या कर सकते हो। वरना तुम्हें किसी की हत्या करने का, किसी बेकसूर का, किसी बेगुना का खून बहाने की इजाजत नहीं है। आज इस्लाम के नाम पर दुनिया में क्या क्या हो रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा। आप समझते हैं कि आज इस्लाम के नाम पर और सलफियत के नाम पर ऐसी तंजीमें वजूद में आ चुकी हैं जो इस्लाम को बदनाम कर रही हैं, जो इस्लाम जिज्जुद्दीन रहमत है उसे दुनिया को यह बताना चाह रही है कि इस्लाम तो जुल्म और दादी का मजहब है। ये कुरान की आयत है, वला तक्तुलु नफ्सल लती हर्रमल्लाह। एक शॉपिंग मॉल है, उसमें बेशुमार मर्द और औरत मौजूद हैं, कोई हमसे लड़ाई नहीं कर रहा है, कोई हमसे जंग नहीं कर रहा है। एक आदमी आया, उसके जिस्म के अंदर बम फिट है, उसने अपने आप को उड़ा दिया, 50 लोग उसके साथ मर गए। अब वो ये समझे कि मैं जन्नत में चला गया, मैं शहीद हो गया, तो वो समझता है इस्लाम ऐसे ऐसे अमल को इस्लाम के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। वला तक्तुलु नफ्सल लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक, खबरदार किसी बेकसूर की हत्या न करें। और आगे ये भी फरमाया, वमन कुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलीही सुल्तानन वला युसरिफ़ फ़िल क़त्ल इन्नहू काना मंसूरा। अरे इस्लाम की कितनी बड़ी रहमत कि अगर किसी ने किसी बेकसूर को मार डाला तो अब इस्लाम के अंदर उस कातिल की सजा है कि उसको भी, जो आदमी मरा है उसके घर वाले, उसके जो वली हैं, वो चाहें तो कातिल को उसके बदले में कत्ल भी करवा सकते हैं, चाहें तो किसास की रकम लेकर माफ भी कर सकते हैं, और चाहें तो फ्री में, मुफ्त में माफ कर सकते हैं। उनको पूरा राइट दिया गया, पूरा इख्तियार दिया गया। तो अल्लाह ने ये भी फरमाया कि जो जुल्म, जिसके ऊपर जुल्म हुआ है, जिस बेचारे को बेगुनाह मारा गया है, उसका जो वली था, उसके जो घर वाले थे, हमने उनको राइट दिया है, वो बदला ले सकता है। लेकिन बदला लेने में भी एक बात का ख्याल रहे, फला युसरिफ फिल कत्ल, इसराफ से, ज्यादती से काम ना ले। इन्नहू काना मंसूरा, इसलिए कि अल्लाह ताला ने तो उसकी मदद पहले से ही की है कि अगर तुम्हारे भाई को, तुम्हारे बेटे को, तुम्हारे बाप को अगर किसी ने मारा है तो इस्लाम ने तुम्हें पूरा बदला लेने का पूरा हक दिया। तो ये 8 चीज होगी। उसके बाद नंबर 9,
वला तक्रबू माल यतीम इल्ला बिल्लती ही अहसन हत्ता यबलग अशुद्दा।
समाज का एक कमजोर तबका है यतीम। यतीम जानते हैं, यतीम जानते हैं ना, जिसके माँ बाप दुनिया में ना हो, जिसका बाप दुनिया में ना हो, वो भी यतीम होता है। اب یتیم ہے, آپ یتیم کے گارجین ہیں, آپ کا یتیم بھتیجا ہے, آپ کا یتیم پوتا ہے, آپ کا یتیم رشتہ دار ہے, اب اس کے مال پر آپ کی نظر ہے, اس کی پراپرٹی کیسے مجھے حاصل ہو جائے, اس کی زمین مجھے مل جائے تو میں کروڑوں کما لوں. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ, إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اگر تم یتیم بچے کی پرورش کر رہے ہو, اگر اس کے اوپر تم اپنی دولت خرچ کر رہے ہو, تو اس کے مال میں سے تم اپنا حق لے سکتے ہو, حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ, لیکن جب وہ یتیم جوان ہو جائے, جب وہ اپنی عمر کو پہنچ جائے, تو اس کی پراپرٹی اس کے حوالے کر دو, اس کا مال اس کے حوالے کر دو, خبردار یتیم کے مال پر نظر مت رکھو. یہ نوی تعلیم کی گئی, اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انا وکافر الیتیم کہا تئی, اللہ کے پیارے نبی ایسے اشارہ کرتے ہیں کہ یتیم بچے کی پرورش کرنے والا اور میں جنت میں ایسے رہیں گے جیسے کہ دونوں انگلیاں ہیں ایک دوسرے سے سٹی ہوئی, ایک دوسرے سے لگی ہوئی. کل جنت میں ایک یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا, ایک یتیم کو سہارا دینے والا, ایک یتیم بچے کو پالنے والا کل جنت میں میرے ساتھ. اسلام وہ مذہب ہے جس نے سماج کے دبے دوسرے طبقے کا خیال رکھا. نمبر 10, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, اور وعدے کو پورا کرو, وعدے کا جواب دینا پڑے. یہاں تو مسلمان سے بڑا وعدہ خلافی کرنے والا تھا, اپنے گھر میں بیٹھا ہے موبائل پر فون, ارے ابھی بس راستے ہی ہوں بتا رہا ہوں میں, موبائل میں آ کے وعدہ خلافی کا مطلب ہی الٹ دیا. پیسہ کسی کو دینا ہے, اب اس میں ٹال مٹول کرنے میں کتنے جھوٹ بولے جا رہے ہیں, کتنے جھوٹے وعدے کیے جا رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی قرض سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے ہیں. کسی سے جو آدمی قرض لیتا ہے مجبوری میں ہی لیتا ہے, لیکن اس سے بھی اللہ کے پیارے نبی مدد اللہ سے پناہ طلب کیا کرتے تھے. اماں عائشہ نے ایک بار پوچھا کہ اے اللہ کے نبی آپ اتنا زیادہ قرض سے اللہ کی پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جب آدمی قرض لیتا ہے نا تو جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ کرتا ہے. تو وعدے کا خیال کرو, وعدے کا جواب دینا پڑے. اور بزنس کرنے والوں, کاروبار کرنے والوں, اب تمہارا نمبر بھی آ گیا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ, نمبر 10, اور جب تولو جب ناپو تو پورا پورا ناپو. دکاندار ہو ناپ کر کوئی چیز دینا ہے تو پیمانہ پورا بھرو, ایک لیٹر پیٹرول کی جگہ پون لیٹر پیٹرول مت دو, چوری نہ کرو. جب ناپو تو پورا ناپو, اور جب تولو تو ترازو سیدھا رکھو. کیا مطلب؟ ناپ تول میں برابر کرو, ناپ تول میں گڑبڑی نہ کرو. ناپ تول میں گڑبڑی کا مطلب یہ ہوا کہ کاروبار میں فراڈ نہ کرو, جھوٹ پر اپنے کاروبار کی بنیاد مت رکھو, غلط اور بے ایمانی پر اپنے کاروبار کی بنیاد مت رکھو, اپنے کاروبار میں جھوٹ فساد سے بچو. ذالک خیر احسن تقبیلا, جب تم ناپ اور تول میں پورا پورا ادا کرو گے, جب تم اپنے بزنس کے اندر اپنے کاروبار کے اندر سچائی سے کام لو گے تو انجام بھی بہتر ہوگا. آج ہم لوگ بولتے نا یہ گورنمنٹ آئی تو مندی آ گئی, وہ والی گورنمنٹ تھی تو چلتا تھا کاروبار اچھا چل رہا تھا, یہ والی گورنمنٹ آئی تو مندی آ گئی. ٹھیک ہے, دنیاوی اسباب تو ہوتے رہتے, پہلے انسان کو اپنے اعمال پر نظر ڈالنی چاہیے کہ ہمارے کرتوت کیسے. اللہ تو یہی فرما رہا ہے کہ تم ناپ تول میں کمی کرو گے تو انجام گڑبڑ ہوگا, اور ناپ تول برابر کرو گے تو انجام بھی بہتر ہوگا. اس کے بعد نمبر 11, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. او میری پیاری ماں اور بہنوں, اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو آپ کے بارے میں بھی ایک بہت اہم بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اور تم ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو. کسی کے بارے میں کسی نے کچھ کہا اور فوراً اس کے بارے میں رائے قائم کر دیا, ہاں وہ چور ہے, ہاں وہ اچکا ہے, ہاں وہ جھوٹا ہے, ہاں وہ بے ایمان. نہیں, جس چیز کا تمہیں کنفرم علم نہ ہو, وَلَا تَقُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس کی تمہیں پوری معلومات نہ ہو تو اس کے پیچھے نہ پڑو. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا, کل قیامت کے دن کانوں سے تم نے کیا سنا, آنکھوں سے کیا دیکھا اور دل میں کیا سوچا, اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. اللہ آنکھ کان اور دل میں کسی کے بارے میں سوچی ہوئی بدگمانی کے بارے میں بھی حساب دینا پڑے. میری پیاری ماں اور بہنوں, ایسا نہیں کہ مرد حضرات اس میدان میں پیچھے ہیں, لیکن عورتیں اس میدان میں بہت آگے ہیں. اور نبی نے خود کہا ہے, نبی نے خود کہا ہے کہ عورتیں جہنم میں اس لیے بھی زیادہ جائیں گی کہ زبان سے لانتان بہت زیادہ کرتے. لانتان آدمی کب کرتا ہے جب اس کو یہ احساس نہیں رہتا کہ ہمیں اپنی زبان کا حساب دینا ہے. کسی کے بارے میں غیبت کب سنتا ہے جب اس کو یہ خیال نہیں رہتا کہ ہمیں اپنے کان کا حساب نہیں دینا. آنکھ کان ناک سب کا حساب دینا ہے. لہذا کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کے پہلے, کوئی ڈیسیزن لینے کے پہلے ہزار بار سوچیں. اس کے بعد نمبر 12, ولا تمشی فی الارض مرحا, اور زمین میں اکڑ کر نہ چلا کرو. ولا تمشی فی الارض مرحا, تمہیں اللہ نے اگر دولت دی ہے تو دولت پر گھمنڈ نہ کرو, علم دیا ہے تو علم پر گھمنڈ نہ کرو, شہرت دی ہے تو شہرت پر گھمنڈ نہ کرو. اگر تمہیں اللہ نے تمہارے علاقے کا سردار بنا دیا ہے تو اپنی سرداری کا غرور مت کرو. ولا تمشی فی الارض مرحا, زمین میں اکڑ کر نہ چلو. انک لن تخرق الارض, تم جتنا بھی اکڑ کر چلو گے زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. ولن تبلغ الجبال طولا, اور اپنی اکڑ کی وجہ سے پہاڑ کی چوٹی پر نہیں چل سکتے. کاہے کی اکڑ بھائی, کاہے کی اکڑ, کس چیز سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا؟ اپنی اوقات, اپنی ویلو ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اوریجن کیا بنائی, کس چیز سے تمہیں بنایا. ایک حقیر پانی کے قطرے سے تمہیں بنایا, تم اکڑ رہے, مٹی سے بنے ہو, مٹی میں جانا ہے. کہے کی اکڑ, کیسی اکڑ, زمین پھاڑ نہیں سکتے, پہاڑ پہ چڑھ نہیں سکتے, اور اکڑ کر رہے ہو, گھمنڈ کر رہے ہو. خبردار, اکڑ اور گھمنڈ سے کام. اس کے بعد فرمایا, کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا, ابھی تک جتنی باتیں بیان کی گئیں اس میں جو خراب باتیں بتائی گئیں, زنا کے بارے میں بتایا گیا, کسی بے گناہ کو قتل کرنے کے بارے میں بتایا گیا, یتیم کا مال کھانے کے بارے میں بتایا گیا, وعدہ خلافی کرنے کے بارے میں بتایا گیا, ناپ تول میں کمی کرنے کے بارے میں بتایا گیا, زمین میں اکڑ کر چلنے کے بارے میں بتایا گیا, اس میں جتنی غلط باتیں بتائی گئی ہیں, جتنی خراب باتیں, جتنی خراب باتوں سے منع کیا گیا ہے, کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا, یہ تمام باتیں اے میرے پیارے نبی تیرے رب کو بہت ناپسند ہیں. ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ, اے میرے پیارے نبی یہ حکمت کی باتیں تھی جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کی ہے. اب ایک آخری بات اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے, ولا تجعل مع اللہ, ولا تجعل مع اللہ الہا آخر, ولا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. اور آخری بات, 15ویں بات, کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ساجھی نہ ٹھہرانا ورنہ ہمیشہ جہنم میں ذلیل ہونا پڑے گا. دیکھ رہے ہیں, توحید سے شروع کیا گیا, شرک پر ختم کیا گیا. کیا ثابت ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ اے مسلمان, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر رہا ہے, رشتے داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر رہا ہے, غریبوں کے ساتھ بھی بھلائی کر رہا ہے, یتیموں کے سر پر بھی ہاتھ پھیر رہا ہے, وعدہ بھی پورا کر رہا ہے, تیرے اندر اکڑ بھی نہیں ہے, ساری بھلائیاں تیرے اندر موجود ہیں, لیکن مرنے کے پہلے تو نے شرک کر لیا اور بغیر توبہ کیے تیرا خاتمہ ہو گیا, تو شرک کی حالت میں مر گیا. فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا, تو تیری ساری نیکیوں کے باوجود تجھے جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا. پتا یہ چلا کہ خاتمہ بھی توحید پر ہونا چاہیے. اب میں شام کو وہ حدیث آپ کو سناؤں گا. وہ لمبی حدیث میں آپ کو سناؤں گا جس میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ ایک انسان پوری زندگی جنتی والا عمل کرتا رہتا ہے اور جنت سے ایک ہاتھ کی دوری پر ہوتا ہے کہ وہ شرک کر لیتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے. میں تفصیل سے وہ حدیث شام کو سناؤں گا, وقت زیادہ ہو گیا ہے میرے بھائیوں. اس نقطے کو یہاں سے آپ لے کر جائیے, اس پر شام کو انشاءاللہ بحث کروں گا کہ شروعات توحید سے کی اور خاتمہ شرک پر کیا گیا. اس میں یہ ہمیں سبق دیا گیا کہ ایک مسلمان کی زندگی توحید کے ساتھ گزرنی چاہیے اور خاتمہ بھی توحید کے اوپر ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ان 15 چیزوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, تو نے اپنے نبی کے ذریعے اور اپنے قرآن اپنے کلام پاک کے ذریعے اپنے بندوں کو جو یہ پیغام دیا ہے, اے اللہ اس پیغام پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہم میں سے جتنے لوگوں کے والدین زندہ ہیں, اے اللہ ان سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہم میں سے جو اپنے ماں باپ کی نعمت سے محروم ہو چکے ہیں, اے اللہ ان کے ماں باپ کی بخشش فرما. اے اللہ, ہم میں سے جو لوگ بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے. اے اللہ, جو بزنس میں غلط کام اپنائے ہوئے ہیں انہیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, جو بیچارے بزنس اور کاروبار میں پریشان ہیں, اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نازل فرما. اے اللہ, جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما. اے اللہ, جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ, ہماری ماں اور بہنوں کو بھی بے حیائی اور فیشن کے نام پر عمدے ہوئے بے شرمی اور بے حیائی کے اس سیلاب سے بچا لے. اے اللہ, ہماری ماں اور بہنوں کو اسلامی پردے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہماری نوجوان نسل کو اے اللہ تو اپنے دین کے ساتھ جوڑ دے. اے اللہ, نوجوان نسل کو خاص طور سے تو نمازی بنا دے. اے اللہ, ان کو قرآن کا پڑھنے والا بنا دے. اے اللہ, ہم سب کو دنیا میں توحید کے اوپر زندہ رکھ. اور اے اللہ, ہمارا خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد, قال الله سبحانه وتعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أتم وأعلى وأجل وأكبر.
آپ پڑھائیں گے؟ بول دیا
سفید درست کر لیں, قدم سے قدم کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے ہوں, سبوں کی درستگی نماز کی درستگی ہے, سبوں کے بیچ میں جگہ بالکل نہ چھوڑے, پکے سے ہی رکھے.
اشهد ان لا اله الا الله, اشهد ان محمدا رسول الله.